ساری دنیا میں معمار اور انجینئرز شہروں کا نقشہ جدید طرز کے مطابق تبدیل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ایرانیوں اسلامی فن تعمیر کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ دنیا کے معروف معماروں اور انجینئروں کا یہ اعتراف ہے کہ اسلامی ایرانی فن تعمیر ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی بھی نیا تعمیری شاہکار تیار کرتے وقت مد نظر ضرور رکھا جاتا ہے۔ حالیہ ایک دو عشروں کے دوران مغربی ممالک میں اسلامی ایرانی فن تعمیر سے تعلق رکھنے والی ڈیزائنوں اور نقشوں کا استعمال کافی بڑھا ہے۔ سن فرانسسکو کرونیکل میگزین کی رپورٹ کے مطابق مغربی ملکوں کی بہت سی عمارتیں، خاص طور پر امریکہ میں تعمیر کی جانے والی عمارتیں، اس اسلامی اور ایرانی فن تعمیر سے متاثر ہیں جو مساجد کی تعمیر میں استعمال ہوتا آیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسلامی ایرانی طرز تعمیر پر بنائی گئی عمارتوں میں جو سکون اور روحانی تمانیت کی فضا ہوتی ہے اور ان میں استعمال کیے گئے فرحت بخش نیلے اور ہرے رنگ سب کے لیے باعث کشش ہیں۔ اسلامی ایرانی فن تعمیر پرشکوہ ہے اور وہاں جس روحانی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے معمار اس فن تعمیر کی جھلک اپنے شاہکاروں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی ایرانی فن تعمیر میں یہ روحانی اور نفسیاتی سکون کی فضا در حقیقت دینی ثقافت تو اقدار کی دین ہے۔ اس طرز تعمیر میں امریکہ کی طرح یورپی ملکوں کے فن تعمیر کو بھی متاثر کیا ہے۔ اسپین کے متعدد شہروں میں آج بھی اسلامی ایرانی فن تعمیر کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرے یورپی شہر بھی اس سے اچھوتے نہیں ہیں۔ اسلامی ایرانی فن تعمیر کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی سال سے تہران میں اسی سلسلے کی نمائشیں منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں ایران سمیت دنیا بھر کے معمار اور تعمیری صنعت کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیاں شریک ہوتی ہیں۔ نمائش سے صنعتوں کو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ اپنی مصنوعات اور ایجادات کو بڑے پیمانے پر مشتہر کریں، اور اس وقت نمائش میں کافی لوگوں کی تعداد نظر آ رہی ہے۔ نمائش میں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ایرانیوں غیر ملکی کمپنیاں خاصی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ چھٹی نمائش ہے اور اس سے پہلے کی پانچ نمائشیں بھی بہت کامیاب ثابت ہوئیں۔ نمائشوں میں ہر سال کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ایرانی امروز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلامی و ایرانی فن تعمیر، جس کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ترتیب کے اعتبار سے رپورٹ بعد میں جانی تھی، لیکن لائیو پروگرام میں کبھی کبھی یہ اتفاق بھی ہوتا ہے۔ موضوع سے آپ ناظرین آگاہ ہوئے۔ آج کے موضوع پر ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے گفتگو کے لیے جناب عبدالحمید نقرے کار صاحب کو۔ اسلامی ایرانی فن تعمیر کے شعبے کی ایک اہم شخصیت ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ گفتگو کے فرائض انجام دیں گے ساجد رضوی صاحب آج کے معزز مہمان سے۔ جی ساجد صاحب۔
جی بہت شکریہ احمد عباس۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین آج کا پروگرام بھی ملاحظہ فرمائیں گے، اور جس موضوع کا اعلان کیا گیا اس میں دلچسپی رکھنے والے ناظرین آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ البتہ جیسا کہ احمد عباس نے اشارہ کیا کہ پروگرام کے آغاز میں تھوڑے سے پروگرام میں جا بجائی ہوئی ہے، بہرحال لائیو پروگرام میں اس قسم کے اتفاقات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، جو جسے ہم لوگ عام طور پر جو ہے یہ چاہیں گے آپ سے کہ اسے نظر انداز کریں، اور اس سلسلے میں ہماری عذر خواہی کو بھی قبول کریں۔ جناب عبدالحمید نقرے کار صاحب فن معماری سے متعلق یہاں موجود ہیں، مہمان ہیں ہمارے، اور اسلامی اور ایرانی فن معماری کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا سن و سال اور تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ اس فن کے ایک کوہنہ کار انسان ہیں۔ آئیے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔
سلام و شب بخیر۔ میں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، شب بخیر کہتا ہوں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ جی میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
البتہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟
دیکھیں میں تقریباً سن 1970 میں نے اس کام کی ڈگری حاصل کی، تقریباً تقریباً 50 سال اس بات کو ہو چکے ہیں 1960 میں, اور میں نے جو ہے وہ خود اس معماری میں اور اس فن میں میں نے کام شروع کیا, اور اس کے بعد تقریباً 34 سال پہلے میں نے اس درس میں اسپیشلائزیشن کی, اور میں استاد کے طور پر یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں 34 سالوں سے.
اچھا عبدالحمید نقرے کار صاحب, اب اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ہمارا موضوع جو ہے اسلامی اور ایرانی فن معماری ہے, اس کی خصوصیات, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا.
دیکھیں, ہم کلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معماری جو ہے وہ خود اس کو ہم ایک انجینئرنگ کا شعبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہنر کا شعبہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی صلاحیتیں خداوند متعال نے انسانوں کو دے دی ہیں, اور اس کے اندر خود عمارتوں کی تعمیر کے متعلق اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے, اور اسلام اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ جو موجودہ علوم ہیں آپ کے زمانے کے, آپ ان سے استفادہ کریں. اور ہم اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ جو ہمارا جو اس وقت آرکیٹیکچر کے حوالے سے کام ہے اور معماری کا جو ہنر ہے, یہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے, اور یہ عناصر جو اس وقت اسلامی اور ایرانی معماری میں پائے جاتے ہیں, یہ بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلی بات جو اس میں بہت دلچسپی کا باعث ہے, اس کے اندر ہمارے جیومیٹریکل ڈیزائنز ہیں, جس کو ہم اکسیر کہہ سکتے ہیں کسی بھی عمارت کے ڈیزائننگ میں. یہ جو ہم خود ہنسوں کا اور جیومیٹری کا استفادہ کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو ہم فطرت سے اخذ کرتے ہیں, نیچر سے اس کو اخذ کرتے ہیں, اور جو آرکیٹیکچر میں ہم جو ہم اس میں استفادہ کرتے ہیں, تو اس میں ہم ایک خاص محور, ایک خاص مرکز اور خاص آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں, جو آرام, سکون, فکر اور تخیل اور حضور قلب پر مشتمل ہوتا ہے. اگر مجموعی طور پر ہم اس سلسلے میں آپ کو بتائیں تو ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ جیومیٹریکل لحاظ سے وہ انسان کے معنوی اور روحی تکامل کے لیے اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور خود اسلامی معماری میں یا اسلامی آرکیٹیکچر اور فن تعمیر میں جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ آیتیں, قرآن کی آیتیں ہیں جن پر یہ چیزیں بیس کرتی ہیں. مثلا قرآن کی مختلف آیتیں ہیں جو مختلف عمارتوں کے بارے میں ان کے شیطانی ہونے اور رحمانی ہونے پہ بات کرتے ہیں. بعض ایسے ڈیزائن ہیں جن کو اسلام نے منع کیا ہے, جن کو حرام قرار دیا ہے, اس میں مثلا انسان کا مجسمہ ہے, حیوانات کے مجسمے ہیں اور ان کے مختلف تصاویر ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے عبادت گاہوں میں یہ چیز بہت کثرت سے موجود ہے, پائی جاتی ہے مختلف ادیان میں, لیکن اسلام اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتا ہے, اور وہ آتا ہے یہاں پر ہندسوں کا استعمال کرتا ہے, نمبرز کا استعمال کرتا ہے, اس کے علاوہ پھر مختلف جیومیٹریکل ڈیزائنز ہیں جو ہمیں اسلامی اور ایرانی قدیمی آثار میں کثرت سے ملتے ہیں, کہ جس کے اندر کوئی شکل کسی انسان یا حیوان کی اور شہوت اور جنسی اور خواہشات پر مشتمل کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ انسان کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. مثلا ہم علم کلام سے استفادہ کرتے ہیں اپنے اسلامک آرکیٹیکچر میں, ایرانی آرکیٹیکچر میں, کہ علم کلام اسلامک آرکیٹیکچر میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے, کیونکہ علم کلام ہی ہے جو انسان کو احساسات کے عالم میں لے جاتا ہے, اس کو ادراکات کے عالم میں لے جاتا ہے. اس لیے ہم نومیرک ڈیزائن سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے آرکیٹیکچر میں مختلف علامتوں سے استفادہ کرتے ہیں. مثلا اسلام نے مختلف علامتوں کو اور اضافی جو علامتیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے, جو بےہودہ علامتیں ہیں جو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مثلا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عمارت میں کوئی اضافی چیز, کوئی ایسی چیز جس کی جو اس عمارت سے میل نہ کھاتی ہو, اس سے اسلام نے منع کیا ہے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی عمارت کا ڈیزائن بنائیں اور اس کا ڈیزائن اس طرح ہو کہ جس کے تمام پہلوؤں سے کوئی نہ کوئی معنی اجاگر ہو. مغرب کی ڈیزائننگ میں, آرکیٹیکچر میں ہمیں یہ بےہودہ علامتیں بہت زیادہ ملتی ہیں, لیکن اسلامی آرکیٹیکچر میں, اسلامی عمارتوں میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. اور اسلام خود انسان کی اصالت پر بیس کرتے ہوئے اور اس کی بنیاد پر آ کر ہمیں عمارتوں کی آرکیٹیکچر اور ان کی ڈیزائننگ کی ہمیں تلقین کرتا ہے. اور مثلا ہمارے یہاں
عام طور پہ ڈاکٹر صاحب سوال یہ رہتا ہے ذہن میں اور آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی شناخت اور اس کا درست تشخص جاننے کے لیے اس معاشرے کی جو فن معماری ہے, جو تعمیرات ہیں, جو ان کے گھر ہیں, جو ان کی بلڈنگز ہیں, جو ان کی سڑکیں اور شاہراہیں ہیں, ان کا مشاہدہ کیا جائے, اس سے اخذ کیا جائے کہ یہ معاشرہ کس ذہنیت کا مالک ہے, کیا سوچ رکھتا ہے, کیا فکر رکھتا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ آیا یہ قول یہ جو کہا جاتا ہے کس حد تک درست ہے.
دیکھیں ہم تو ایک اس کام کی تخصص ہونے کی وجہ سے اس کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں. مثلا ایک شہر جس کے اندر ایک اسلامی اور ایرانی پہچان اس کی ہو, شناخت رکھتا ہو, اس کے چار ارکان ہیں. سب سے پہلے اس کے قوانین اور ضوابط ہیں. مثلا اسلام ہمیں جو ہے وہ تھیورٹیکل کچھ حکمتیں ہمیں بتاتا ہے جس کے کچھ احکام ہیں, شریعت ہے, اور عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنے کا ہمیں تاکید کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خود انسان کے یعنی حقوق بشر, حقوق الناس کی تاکید کرتا ہے, اور دوسری چیز اخلاقیات ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کسی بھی شہر کو بنانے میں قوانین اور ضوابط میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور جو لوگ بھی اس شہر کے معمار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے شہر کو بناتے ہیں. یہ ایک رکن ہے, یہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو وہاں پر حکام ہیں اور جو وہاں پر اسپیشلسٹ افراد ہیں, ان کو اس کام کو آنا چاہیے مکمل طور پر. مثلا اگر ان کو یہ علم نہ آتا ہو, اسلامی اقداروں کو وہ نہ جانتے ہوں, اور صرف وہ پیسے کمانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے کام کر رہے ہوں اور علم کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا وہ لحاظ نہ رکھیں اور وہ ان چیزوں کا اگر خیال نہ رکھیں تو اسلامی معماری وجود میں نہیں آ سکتی. مثلا آپ کے پاس کسی بھی معاشرے میں پلان موجود ہے لیکن اس کا اجرا نہیں کیا جاتا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تیسرا مسئلہ جو اسلامک آرکیٹیکچر سے متعلق اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے باہر آتے ہیں, اگر ان کو جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اور جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ صحیح نہ ہو اور اسلامی بنیادوں پر نہ ہو تو وہ اسلامی معماری اور اسلامی آرکیٹیکچر ہی نہیں بنا سکتے, وہ ایک شہر کو اسلامی بنیادوں پر ڈیزائن نہیں کر سکتے. ایک کسی شہر کے میئر کو, کسی شہر کو بنانے والے انجینئرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح طور پر اسلامک آرکیٹیکچر کو, اسلامی ثقافت کو جانتے اور پہچانتے ہوں تاکہ وہ صحیح انداز میں اس چیز کی پرورش کر سکیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی جس پہ تاکید کی ہے کہ اسلامی اخلاقیات ہیں, کہ شہریوں کی اخلاقیات کس طرح کے ہیں. مثلا آپ جنت بھی بنا دیں اور اس جنت میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو یہ جنت بھی جہنم میں تبدیل ہو جائے گی. پس یہ اخلاقیات اور عوام کے رفتار و کردار بھی اس سلسلے میں ایک اہم عامل ہے, اور یہ چاروں عوامل ایک ساتھ مل کر ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں.
ایک سوال میں اور کروں گا, آپ کی گفتگو کے تناظر میں میرے ذہن میں آیا کہ ایرانی معماری اور اسلامی معماری ایک دوسرے کا مکمل ہیں, آپ نے بھی اشارہ کیا اپنے گفتگو میں, اور ایرانی معماری اپنے لحاظ سے جو ہے وہ بے نظیر ہے, بے مثال ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, چاہے مساجد کو دیکھا جائے, چاہے کتاب خانوں کو دیکھا جائے, پارک دیکھے جائیں, باغات دیکھے جائیں, اپنی مثال آپ ہیں. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی سسٹم ہے, مغربی معماری ہے, وہ حاکم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشروں پر. اس کا مقابلہ یا اس کا ملاپ جو اسلامی یا ایرانی معماری کے ساتھ آپ کرنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے, کیا پروگرام ہے آپ کے پاس؟
دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, جو کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے تجربے سے استفادہ کریں. حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بیٹے بنو, اپنے زمانے کے فرزند بنو, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. یہ پریکٹیکل علوم ہیں اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے مغرب کے ہاتھ میں ہو, اہل مشرق کے ہاتھ میں ہو, اس کو کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سوال کہ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی شہر اسلامی شناخت کا حامل ہو, وہاں پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں اگر ہم انسان کے بارے میں صحیح تعریف نہیں کریں گے, ہستی کی صحیح تعریف نہیں کریں گے, صحیح طریقے سے اس کو بیان نہیں کریں گے, اور انسان کے ادراکات کے بارے میں صحیح سے بات نہیں کریں گے کہ کس طرح اس کو پہچانا جائے, معرفت کیا چیز ہوتی ہے, شناخت کیا چیز ہوتی ہے, پہچان کس کو کہتے ہیں, ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیں خود اس آرکیٹیکچر کے فلسفے کو اسلامی لحاظ سے بیان کرنا پڑے گا. جب ہم یہ بیان کریں گے تو پھر ہم وارد ہوں گے, داخل ہوں گے ایک ایسے فیز میں جہاں پر ہم ایک اسلامی آرکیٹیکٹ بنا سکیں گے, ایک اسلامی آرکیٹیکچر اور ایک اسلامی رنگ و رو رکھنے والی, رنگ و بو رکھنے والی عمارت بنا سکیں گے. فرض کریں کہ ماڈرنزم کے زمانے میں پازیٹیوزم کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ظاہری خوبصورتی پر نگاہ رکھی جاتی ہے, اور ہم اس کو بت سازی کا نام دیتے ہیں, بت بنانے کا نام دیتے ہیں. پوسٹ ماڈرن جو آج تک تقریباً اس نے آج تک کے دور میں بھی موجود تھا, وہ یہاں پر سائیکالوجی کو داخل کرتے ہیں, اور سائیکالوجی جو جس سائیکالوجی پہ وہ بات کرتے ہیں وہ حیوانوں کی سائیکالوجی پر, جانوروں کی سائیکالوجی پر مشتمل ہے. مثلا وہ انسان کے جنسیات اور شہوت اور مادیات پہ بات کرتے ہیں. لہذا جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں صرف اور صرف مادیات پر بیس کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور یہ صرف شہوت اور جنسی خواہشات پر مبنی نظر آتی ہے. آج جو ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے تمام سیریلز اور فلمیں ہم دیکھتے ہیں کہ یا اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے یا شدت پسندی. یہ حیوان کی فطرت ہے, حیوان اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنسی مسائل میں یا طاقت اور قدرت طلبی کی خواہش ہو, یہ انسان کا حیوانی چہرہ ہے. مثلا اومنزم میں انسان مداری کو ایک ایسا انسان تصور کیا جاتا ہے کہ جو صرف حیوانی خواہشات پر مبنی ہے, لیکن اسلام آتا ہے اس کی تردید کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے اور جو صلاحیتیں خدا نے اس کو دی ہیں وہ اپنی استعداد کو بہتر بنا سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر کل انعام بلہم ازل کے منزلت پر ہے کہ وہ جو ہے وہ حیوان نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لہٰذا اسلامک آرکیٹیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی الظاہر جو انسان کی جنسی خواہشات ہیں اس سے ہٹ کر ہم مانوی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، ہم عرفانی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر کوئی آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتے ہیں، کسی عمارت کو ڈیزائن کرتے ہیں، یہ روح خدا کا عطیہ ہے انسان کو اور یہ خدا کی طرف واپس جانا ہی ہے، تو اس میں صفتیں بھی خدائی ہونی چاہیے، اس میں شہوت کو غلبہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ بس اگر ایک کسی شہر کا میئر خدائی صفات کا حامل نہیں ہو تو وہ مدینہ فاصلہ کو تشکیل نہیں دے سکتا۔
ناظرین، گفتگو کو ہم یہیں فی الحال روکیں گے اور چلیں گے احمد عباس کی طرف، کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی خبریں، کس قسم کی خبریں لے کے آئے ہمارے لیے۔ جی احمد عباس، نہ معذرت چاہوں گا، احمد عباس ابھی رپورٹ جائے گی، اس کے بعد جو ہے خبریں جو ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے رپورٹ دیکھیے ہماری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایران امروز پروگرام کے سلسلے میں آج ایک بار پھر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں تہران میں واقع بین الاقوامی نمائشوں کے مستقل مقام پر، جہاں پر ایرانی اسلامی معماری اور انٹیریئر ڈیکوریشن سے متعلق ایک بین الاقوامی نمائش جاری ہے۔ تو آئیے اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ رہیے۔
ما فعالیت تجاریمون از سال 80
ہم نے تقریباً 10 سال سے اپنی تجارتی سرگرمیاں شروع کی اور ہمیں بہت تیزی سے اچھی کامیابی ملی۔ اب تک کا سفر تھوڑا دشوار بھی تھا، تاہم آگے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی حالات میں بہتری آئی ہے، 2 سال سے حالات میں بہتری آئی ہے۔ 15 دن بعد پابندیاں ہٹنا شروع ہوں گی اور ایران کے لیے تجارت اور ایکسپورٹ امپورٹ کا بازار پوری طرح کھل جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اب حالات کافی اچھے ہو جائیں گے۔ یہ نمائش ہر سال لگتی ہے اور ہر سال گزشتہ سال کی نسبت بہتر نتیجہ ملتا ہے۔ اس سال نمائش میں شرکت کرنے والی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ایران سے تجارت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے ہٹ جانے کے بعد حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔
در داخل کشور تقریباً 10 سال هستش که
ہماری کمپنی وال پیپر اور انٹرنل ڈیکوریشن کی دیگر اشیاء امپورٹ کرتی ہے۔ ہم ایران میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں، اس مدت میں ہمیں اچھی کامیابی ملی ہے۔ دھیرے دھیرے ہم بازار میں اپنی شناخت بنا رہے ہیں اور لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے وال پیپر کا انتخاب کیا ہے جو ایرانیوں کی پسند کے مطابق ہو۔ نمائش سے ہمیں بڑی مدد ملی، یہاں ہم نے کسٹمرز تک آسانی سے رسائی حاصل کی، لوگ نمائش میں آسانی سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم بیرون ملک نمائشوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ ہم نے ملک کے اندر وال پیپر بنانے میں جو کامیابی حاصل کی وہ بھی اہم ہے، اور اسی کامیابی کی بنیاد پر اب ہم بیرون ملک بازاروں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ایک فرانسیسی کمپنی نے ہم سے کافی مال خریدا، جبکہ اس کمپنی کی مدد سے ہم ایران کے اندر وال پیپر بنا رہے ہیں۔ تہران کے قریب واقع خارزمی کمپنی بھی ہم سے تعاون کر رہی ہے۔ اس طرح ایک چین سی بن گئی ہے اور اس سے بڑی مدد مل جاتی ہے، کیونکہ کمپنیوں سے رابطہ جتنا زیادہ ہوگا اتنے نئے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ ہماری کمپنی نے جیسے جیسے اپنا کام بڑھایا اور ہماری سرگرمیوں کا دائرہ بڑھا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی ہمیں کامیابی ملی۔ ہم ہر سال نمائشوں میں ضرور شرکت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا تجربہ رہا ہے۔ آپ اس نمائش میں ہماری مصنوعات ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں کتنا تنوع ہے۔ ہم نے یورپی ٹیکنالوجی اور ایرانی فن کی آمیزش سے جو مصنوعات تیار کی ہیں اسے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ایران کے اندر اپنی 10 سالہ فعالیت کے دوران ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہمارے کسٹمرز ہم سے خوش رہیں۔ آپ کسی بھی میدان میں پائیدار کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنے کسٹمرز کو مطمئن کر سکیں اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔
محصولات تولید کردیم در زمینه دیوار، یعنی در
ہم ڈیکوریشن کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ایم ڈی ایف اشیاء کے مقابلے میں ہماری مصنوعات کافی بہتر ہیں۔ ہم نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی مصنوعات تیار کی ہیں جن کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ ہم نے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے کور اور کپڑے تیار کیے ہیں جو الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ہوٹلوں میں استعمال ہونے والی ڈیکوریشن کی اشیاء تیار کرتے ہیں اور ہمارے پاس اچھے خریدار بھی ہیں۔ ہم نے ایران کے روایتی فن تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مصنوعات تیار کی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔
ولی اگر ضربه بخوره هیچ اتفاقی براش نمیافته۔
شرکت ما در زمینه،
ہم ایران میں گیس اور لکڑی کے فائر پلیس کا انگیٹھی تیار کرتے ہیں۔ ہماری مصنوعات مشرق وسطی کے کچھ ملکوں اور یورپ تک ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ہم بجلی سے چلنے والی انگیٹھی بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میدان میں جو کام کیا ہے اسے پسند کیا گیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صنعتی سطح پر یہ انگیٹھیاں تیار کریں۔ ہم اپنی مصنوعات کی گارنٹی بھی دیتے ہیں اور سروسز مہیا کراتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ جو مصنوعات تیار کر رہے ہیں اسے فروخت کرنے کے بعد سروسز بھی مہیا کرائیں۔ بہرحال ہم نے اس پہلو پر شروع سے توجہ رکھی ہے جو ہماری کامیابی میں مددگار واقع ہوئی۔ نمائش کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کامیاب نمائش ہے اور ہر سال اس سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔
فعالیت خوبی داشتیم، خدمات پس از فروش بسیار عالی داشتیم۔
اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کے مشکور ہیں۔ ایران امروز پروگرام میں سیر عالمی نیٹ ورک کا خصوصی رپورٹر سید حسام الدین مہاجری، بین الاقوامی نمائشوں کے مستقل مقام تہران۔
ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چند خبریں پیش ہیں۔ آیت اللہ نمر کی سزائے موت کے خلاف پورے ایران میں مظاہرے۔ آل سعود حکومت کے ہاتھوں آیت اللہ شیخ نمر باقر نمر کی سزائے موت کے خلاف پورے ایران میں مظاہرے کیے گئے اور لوگوں نے آل سعود مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، شیخ نمر راہ اسلام کے شہید آل سعود کی سرنگونی یقینی ہے کے نعرے لگائے۔ یہ مظاہرے جمعے کی نماز کے بعد ہوئے جن میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ 2 جنوری کو آل سعود حکومت نے نمائشی عدالتی کارروائی کے بعد آیت اللہ نمر باقر نمر کا سر قلم کر دیا۔ آیت اللہ نمر باقر نمر سیاسی اصلاحات اور عوامی حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ آل سعود حکومت کی اس غیر قانونی اور قابل مذمت کارروائی کے خلاف ساری دنیا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں بھی لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، ترکی، ہندوستان، پاکستان، اسی طرح یورپی ممالک اور کئی افریقی ملکوں میں سعودی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ رواں ہجری شمسی سال کے فجر فلم فیسٹیول کی فلموں کے نام کا اعلان۔ ہر سال فجر فلم فیسٹیول شروع ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کو ان فلموں کی فہرست کا انتظار رہتا ہے جو اس فیسٹیول میں سیمرغ ایوارڈ جیتنے کے لیے مقابلے میں شامل ہوتی ہیں۔ 34ویں فجر فلم فیسٹیول کی جیوری نے 22 فلموں کی فہرست جاری کی ہے جنہیں فیسٹیول میں شامل کیا گیا ہے۔ فجر فلم فیسٹیول ایران کا اہم فلمی میلہ ہے جو ہر سال بڑے پرشکوہ انداز میں منعقد ہوتا ہے۔ تہران یونیورسٹی میں ٹیومر کے خلیوں کی تشخیص کی نئی روش کی ایجاد۔ تہران یونیورسٹی کی نینو بائیو الیکٹریکل فیکلٹی کے محققین نے نینو الیکٹریکل آلہ تیار کیا ہے جو سرکولیٹرک ٹیومر سیلز کی شناخت کر کے انہیں دوسرے خلیوں سے الگ کرنے پر قادر ہے۔ اس تحقیقاتی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر محمد عبدالعہد نے بتایا کہ یہ آلہ جدید ٹیکنالوجی کا اہم نمونہ ہے جسے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آلہ بیمار سے لیے گئے خون کا تجزیہ کرتا ہے اور ٹیومر سیلز کی تعداد کا تعین کر دیتا ہے۔ اب اس آلے کو صنعتی پیمانے پر تیار کرنے کے اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ایران اور کینیڈا کے محققین نے ایک اہم سینسر بنایا ہے۔ یہ سینسر میڈیکل سائنس کے ساتھ ہی دوسرے متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سینسر مڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس کی اہم خصوصیت ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس وقت بیشتر سینسر ایسے ہیں جو دھات سے بنے ہیں، لہذا رفتہ رفتہ ان کی کارکردگی محدود ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح پلاسٹک سے بھی کچھ سینسر بنائے گئے لیکن وہ بھی اطمینان بخش نہیں تھے، جبکہ اب نیا سینسر جو بنایا گیا ہے وہ بہترین انداز میں کام کر رہا ہے۔ فجر تھیٹر فیسٹیول کے پوسٹر کی رونمائی۔ یہ فیسٹیول 34 سال سے منعقد ہوتا رہا ہے اور اسے فن و ہنر کی دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ فیسٹیول کے کئی شعبے ہوتے ہیں اور ہر شعبہ اپنے آپ میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سال فیسٹیول میں درجنوں ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ فیسٹیول 21 سے 30 جنوری تک چلے گا۔ ناظرین آج کی خبروں میں بس اتنا ہی، ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ناظرین ایک بار پھر آئیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ سوال ہوں گے ہمارے فن معماری سے متعلق، اسلامی فن معماری اور ایرانی فن معماری اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی فن معماری جو ہے اس وقت جو رسوخ کرتی جا رہی ہے مشرقی فن معماری پر، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن میں یہاں موقع دوں گا احمد عباس کو کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں۔
میں یہ البتہ آپ نے اشارہ کیا ابھی اپنی گفتگو میں کہ اسلامی اور ایرانی فن تعمیر ظاہر ہے اس کے شاہکار بہت عرصے سے موجود ہیں جو آج بھی شاہکار ہیں۔ بر صغیر میں اس کے نمونے موجود ہیں جو واقعی شاہکار شمار ہوتے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے، لیکن اب جو نئی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی فن تعمیر کا غلبہ ہے بیشتر ممالک میں، اور مغربی طرز تعمیر پر جو بہت سی بلڈنگیں آج اس زمانے میں حالیہ کچھ برسوں میں بھی جو بنائی گئی ہیں علاقے کے ملکوں میں، ان کو کافی شہرت ملی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دونوں میں یہ جو پچھڑتی کیوں جا رہی ہے، اسلامی طرز تعمیر اور فن تعمیر پچھڑتا کیوں جا رہا ہے؟
دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں صرف ایران کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایران میں انقلاب سے پہلے ہمارے یہاں پر فاسد حکومتیں تھیں اور وہ یہاں پر جدید صنعتیں اور جدید ٹیکنالوجی اور اقتصاد کی ترقی و پیش رفت کے پیچھے نہیں تھیں، وہ ان بلکہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے تھیں۔ تو ہم اس لحاظ سے فن تعمیر اور خود سول ڈیزائننگ اور ڈرافٹنگ کے حوالے سے یا کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت پیچھے رہ گئے۔ انقلاب سے پہلے لوگ اس بات کی تلاش میں تھے کہ وہ اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں اور اسلامی طرز پر اور ایرانی فن تعمیر کے طرز پر بلڈنگز بنائی جائیں، عمارتیں بنائی جائیں جس کے اندر وہ زندگی گزاریں۔ اور ابھی کچھ سالوں انقلاب کے بعد ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اب اپنے اقتصاد کو ترقی دیں اور ہم خود اس اسلامی فن تعمیر اور ایرانی فن تعمیر کو اپنائیں اور اس سلسلے میں ترقی کریں۔ اور اگر آج ہمارے اوپر عالمی پابندیاں نہیں ہوتی تو ہم بہت ترقی کر چکے ہوتے، لیکن آج بھی ہمارے ملک میں یہ غلط رجحان پایا جاتا ہے ایرانیوں کے اندر، چاہے وہ یونیورسٹیوں میں ہوں چاہے یونیورسٹی سے باہر ہوں، وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور صنعت اپنی ثقافت کو بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے اگر کسی ملک سے آئی۔ یہ غلط ہے بات بالکل۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے لیکن ٹیلی ویژن کا فساد ہمیں نہیں چاہیے۔ آج ہم مختلف ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرتے ہیں لیکن اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آج آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اور آج آپ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، حالانکہ اسرائیلی اور صہیونی اور استعماری ٹی وی چینلز آج دنیا میں اخلاقی برائیاں پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں فرہنگ سازی کرنی پڑے گی، ثقافت کو بنانا پڑے گا اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کون سے روشیں اور طریقے اپنانے چاہیے اور ہمارے اس کو اپنانا پڑے گا اور ہمیں اس فکر کو ختم کرنا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی اور ہنر اپنے ساتھ ثقافت کو بھی لے کے آتے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس ہنر اور ٹیکنالوجی کو ہمیں اپنی جو ثقافت ہے, جو تہذیب ہے اسلامی اور ایرانی, اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا. ہمیں اپنے جو یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے درس ہیں, سبجیکٹس ہیں, ان کو صحیح کرنا پڑے گا. البتہ جو عوامل ہیں جو اس سلسلے میں مشغول ہیں کام میں, ان کو اس سلسلے میں توجہ کرنی پڑے گی, اور وہ معماری کو اسلامی عرفان سے, اسلامی کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج جو پچھلے ادوار میں جس طرح ہمارے شہر بنائے جاتے تھے اور بسائے جاتے تھے, اس سلیقے کو انشاءاللہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ بہت زیادہ توجہ سے ہم یہ امر حاصل کر لیں گے.
کا وقت ہے, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. احمد عباس نے بھی اپنے سوال میں اشارہ کیا کہ برصغیر میں ایرانی فن معماری جو یقیناً اسلامی فن معماری سے بھی مطابقت رکھتی ہے, یا اسلامی فن معماری کی جس میں ایرانی عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں, اس خطے کے جو معماری ہے, ساخت و ساز ہے, اس پر آپ اپنی کچھ رائے کا اظہار کریں. البتہ وقت محدود ہے, اس کا خیال رکھیے گا.
دیکھیں, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم نے جو تحقیق کی ہے, جو ریسرچ کی ہے ایرانی اور اسلامی معماری کے حوالے سے کہ جدید شہروں میں اس سے کس طرح استفادہ کیا جائے, مختلف شہروں کا جب ہم نے مشاہدہ کیا دنیا کا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہم جو ہماری ضرورت ہے عمومی سطح پر, جو ضرورتیں, جو بنیادی سہولیاتیں ہمیں فراہم کرنی ہیں, ہمیں وہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو پیدل چلنے کی ترغیب دلائیں, سڑکیں اور ہمارے فٹ پاتھ اس طرح ہوں کہ لوگوں کو پیدل چلنے میں مزہ آئے, تاکہ ہم بہت سارے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. یہ ایک مسئلہ تھا. بہرحال ہم نے اپنی تاریخ میں خود یہ چیز دیکھی ہے کہ ہماری خود اپنی تاریخ میں ہمارے محلے اس طرح کے ہوتے تھے, ہمارے علاقے اس طرح ہوتے تھے. مشرقی ملکوں میں خاص طور پر یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ مختلف بازار جو ہمارے تھے اور جو مارکیٹیں تھیں وہ خود محلوں کے اندر تھے, کہ لوگ پیدل اس طرف جاتے تھے, خود پیدل چل کے وہاں جاتے تھے. مثلا 40 گھروں کے درمیان ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور لوگ پیدل چل کے مسجدوں کی طرف جاتے تھے, اور 40 گھر کے بارے میں روایت ہے کہ 40 گھر آپ کے ہمسائے ہیں, اگر اس کو کوئی ضرورت ہے, اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہے, اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس انداز سے پیدل چلنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ ہر طرف جائیں پیدل, تمام سفر پیدل طے کریں, ان کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے. اور ایک محلے میں, ایک علاقے میں ہی مدرسہ, اسکول, مسجد, بازار اور اس طرح کی تمام سہولتیں موجود ہوتی تھیں. خود اگر ہم پرائمری اسکول کی بات کریں تو 7 سال سے 12 سال کے بچے وہ ایک معینہ وقت کے لیے, معینہ مدت کے لیے اس اسکول میں آتے ہیں پرائمری اسکول میں, اور خود مسجد کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ جو بچے اور جو جوان اور جو بوڑھے اور عوام جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پورے سال ہمیں یہ وہاں پر سرگرمی نظر آتی ہے کہ معاشرے کے ہر سطح کے افراد مسجد میں آتے ہیں, اور یہاں پر کوئی رقابت نہیں پائی جاتی, بلکہ یہ ایک مرکزیت پائی جاتی ہے جہاں پر لوگ معنویت کے حصول کے لیے, اثار کے لیے, برادری اور بھائی چارگی کے لیے آتے ہیں, البر و تقوی کے حصول کے لیے آتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم مغرب سے جو ہم آرکیٹیکچر حاصل کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے, لبرلزم ہے, جو انفرادی مفادات ہیں, اس کو ہم یہاں پر لائیں, تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انفرادی مسائل سے نکل کے اجتماعی مسائل کی طرف آئیں.
بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے آپ, اور بہت اچھی گفتگو رہی. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت سارے نئے پہلو ہوں گے, نئی چیزیں انہیں معلوم ہوئی ہوں گی فن معماری کے حوالے سے, خاص طور پر ایرانی یا اسلامی فن معماری. عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ کہ جدید ٹیکنالوجی یا مغربی ٹیکنالوجی, یقینی طور پر ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے, اور آخرین ٹیکنالوجی یا تازہ ترین ٹیکنالوجی سے اس سے جو ہے ہر حالت میں استفادہ کریں, لیکن ان کا کلچر جو ہے, جو مغربی کلچر ہے, اس کو جو ہے وہ اگر ہمارے کلچر سے میل نہیں کھاتا، ہماری ثقافت سے، ہماری تہذیب سے اس کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تو اس سے جو ہے یقینی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ٹیکنالوجی فی نفس ہی اس پر ہمارا اسی طرح حق ہے جس طرح فرض کریں اس کے بنانے والے کا، چاہے وہ یورپ اور امریکہ میں بناؤ چاہے وہ خراب. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اجازت چاہوں گا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا آخر تک. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ.